الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. أما بعد، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن إمارتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعى الشاء يتطاولون في البنيان. قال: ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال لي: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبرائيل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. قابل احترام دوستو، بزرگو، جس طرح قرآن کریم کے اندر ام القرآن ایک سورت ہے جس کو سورہ فاتحہ کہتے ہیں، جس میں پورے قرآن پاک کا خلاصہ اللہ تعالیٰ نے جمع فرمایا، جس کو کہتے ہیں ام القرآن. اسی طرح علماء حدیث نے اس حدیث کو ام السنہ فرمایا. امام مسلم، امام بغوی، بہت سے محدثین گزرے ہیں جنہوں نے اس حدیث کو، جو حدیث کی تلاوت آپ کے سامنے کی گئی، اس حدیث کو ام الاحادیث، ام المساجد، ام القرا، جسے ام القرا مکہ مکرمہ کو کہا جاتا ہے قرآن پاک میں، ام القرآن سورہ فاتحہ کو کہا جاتا ہے، ام الاحادیث، جتنی احادیث ہیں حدیثوں کی کتاب میں، ان تمام حدیثوں کی یہ ماں ہے، یہ بنیاد ہے. اسی لیے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مقدمے میں، مقدمہ لکھنے کے بعد، اس حدیث سے اپنی کتاب کو شروع کیا. تو لہذا احادیث میں اس حدیث کی بڑی اہمیت ہے. اندازہ لگائیں کہ ام الاحادیث، ام السنہ، اس کا ایک اور لقب ہے اس حدیث کا، حدیث جبرائیل. اس حدیث کو حدیث جبرائیل اس لیے کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حج سے فارغ ہو کر مدینہ منورہ تشریف لائے، اور آپ نے جو حج فرمایا تھا بالکل اپنی عمر کے آخری حصے میں فرمایا. حج فرمانے کے بعد آپ کے دنیا سے رخصت ہونے کا وقت بالکل قریب تھا. اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا کہ دین کا 23 سال سے ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے قرآن پاک کے نزول کا اور اس کی تشریح اور اس کی تبیین کا. چلو دین کا ایک خلاصہ امت کے سامنے پیش کر دیا جائے, ایک خلاصہ. اور کیسے پیش کریں؟ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو سائل بنا کر انسانی شکل میں بھیجا گیا. جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کئی مرتبہ تشریف لاتے لیکن کوئی اور صحابی پہچانتا نہیں تھا, دیکھتا بھی نہیں تھا, نورانی مخلوق ہے. لیکن بعض مرتبہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام انسانی شکل میں آتے, صحابہ اکرام اپنی آنکھوں سے دیکھتے لیکن پہچانتے نہیں تھے. کبھی حضرت دحیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں آتے اور پھر جانے کے بعد کہتے کہ جانتے کون آئے تھے, یہ جبرائیل تھے. تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایسے موقع پر بھیجا کہ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے اور سوال سائل بنا کر بھیجا. عجیب بات ہے کہ بڑے جو فہیم صحابہ تھے, صاحب فہم رکھنے والے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کھل کر سوال نہیں کرتے تھے, انتظار میں رہتے تھے کہ کوئی دیہات کا اجنبی کوئی آدمی آئے اور وہ کھل کر سوال کرے, اس کے سوال سے ہمیں فائدہ ہو جائے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, اور وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا تھا. حدیث قدسی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو 3 باتیں ناپسند ہیں, یعنی اللہ کو 3 باتیں ناپسند ہیں. مطلب یہ ہے کہ ان 3 باتوں سے ہمیں اپنے کو بچانا. ایک, جھگڑا, اللہ کو بالکل ناپسند کہ آدمی جھگڑے, قیل و قال کہ آدمی جو ہے نا بحث و مباحثہ کرے, جھگڑا کرے. جب آدمی کا مزاج جھگڑنے کا ہوتا ہے تو آدمی کسی نہ کسی سے بہانہ بنا کر جھگڑتا ہے, اگر کوئی نہ ملے تو ہوا سے ہی جھگڑ لیتا ہے. ہاں حدیث کا درس ہے لیکن جو ہے نا میں ایک لطیفہ بھی سناتا ہوں, چھوڑ دیں. آدمی کا مزاج جب بنتا ہے تو پھر آدمی کسی نہ کسی کو ذریعہ بناتا ہے میں جھگڑوں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں 3 باتیں اللہ کو ناپسند. ایک, قیل و قال, اضاعت المال, مال کا ضائع کرنا, صحیح جگہ پر صحیح موقع پر خرچ نہ کرنا, اور وکثرت السوال, بے جا سوالات کرنا. تو یہ چیزیں اللہ کو ناپسند تو صحابہ کرام کو بھی ناپسند تھی, وہ احتیاط کرتے تھے. ایک صحابی مجمع میں کھڑے ہو کر کہنے لگے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اللہ کے رسول ہیں, میری اونٹنی گم ہو گئی, بتائیے وہ کہاں ہے. یہ کوئی سوال تھا, آپ کو بڑی تکلیف ہوئی. بخاری کی روایت ہے, ایک صحابی کھڑے ہوئے, حضرت حذافہ, حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کے کہنے لگے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے والد کون ہیں آپ بتائیے. تو آپ نے فرمایا, تمہارے والد حذافہ ہیں. تو اپنے گھر گئے, اپنی ماں سے فرمایا کہ میں نے اس طرح سوال کیا, تو ان کی والدہ بہت ناراض ہوئی کہ یہ سوال کرنے کی چیز ہے مجمع میں, کیا تم اپنی ماں کو رسوا کرنا چاہتے ہو. تو مطلب یہ ہے کہ کثرت سوال جو ہے نا یہ بےہودگی کی علامت ہے. آدمی ضرورت کی چیز, ضرورت کی بات آدمی پوچھے. اسی لیے فرمایا کہ سوال جو ہے نا آدھا علم ہے, سوال جو ہے آدھا علم. جب آدمی کو ضرورت پڑتی ہے آدمی سوال کرتا ہے اپنے مطلب کو. سوال ایک جگہ ایک حدیث میں فرمایا, حسن السوال نصف العلم. حسن السوال, حسن حسن کہتے ہیں آدمی کو کوئی ضرورت پیش آئے اس ضرورت کو اچھے طریقے سے پوچھنا, یہ آدھا علم کی بات ہے اچھے طریقے سے. تو صحابہ اکرام انتظار میں رہتے کہ کوئی آئے پوچھے. اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا کہ دین کا ایک خلاصہ امت کے سامنے پیش کر دیا جائے. چنانچہ سیدنا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو انسانی شکل میں اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا، ایسے موقع پر کہ صحابہ کی مجلس تھی۔ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، اچانک اذ طلع علینا رجل، ہمارے درمیان ایک آدمی آیا، پہچانتے نہیں تھے صحابہ اکرام، دیکھ لیا جان لیا آدمی ہے، پہچانا نہیں کون ہے، کیسے ہیں، رجل شدید بیاض الثياب، انتہا درجے کے سفید کپڑے پہنے ہوئے اور ان کے بال انتہا درجے کے سیاہ، ایک اور روایت میں ہے کہ سر سے پانی بھی ٹپک رہا تھا، گویا ابھی ابھی غسل کر کے آئے ہیں۔ فرمایا لا یرا علیہ اثر السفر، ہم نے سفر کا اثر بھی نہیں دیکھا تھا، ایسا نہیں ہے کہ آدمی سفر کر کے آتا ہے کپڑے پر چہرے پر اس کے اثرات، انتہا درجے کے خوبصورت کالے بال، بہترین سفید کپڑے، اور ہم نے ان کے چہرے پر، ان کے جسم پر کوئی تھکاوٹ بھی نہیں دیکھی۔ اور پھر عجیب بات حضرت عمر فرماتے ہیں ولا یعرفہ منا احد، ہم میں سے ان کو کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا، انہیں ہو سکتا ہے مدینے کے ہوں، مدینے کے بھی نہیں، باہر کے ہیں، تو جو ہے نا کوئی اثر سفر کا بھی نہیں۔ حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف فرما ہوئے۔ سبحان اللہ، دیکھیں اس حدیث کو ام الاحادیث اور ام السنہ کیوں کہا جائے، ایک ایک جملے میں، ایک ایک لفظ میں ایسی نصیحتیں ہیں، ایسے اسباق ہیں، امت کے لیے اندازہ نہیں لگا سکتا۔ علم سیکھنے کے لیے آئے ہیں تو کس طریقے سے آئے اور کس طریقے پر بیٹھے۔ فرمایا فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زانو مبارک کے قریب اپنے زانوؤں کو کر دیا، جو بیٹھک تحیات میں، تشہد میں ہوتی ہے، رُكْبَتَيْهِ یعنی اس کے مطابق بالکل آمنے سامنے ہو گئے۔ اسی لیے دوستو کیا ہے، نبوت کا علم جو ہے یہ آدمی کو حاصل ہو جائے گا، علم نبوت ہر ایک کو ملتا ہے، آدمی بے ادبی سے سنے، بے طلبی سے سنے، بے فکری سے سنے، حتیٰ کہ بغیر ایمان کے بھی نبوت کا علم حاصل ہو جائے گا، لیکن نبوت کا جو نور ہے وہ ادب اور طلب کے راستے سے آئے گا۔ اسی لیے اہل علم نے فرق کر دیا، ایک نبوت کا علم ہے، ایک نبوت کا نور ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لیس العلم فی کثرت الروایات، علم اس کا نام نہیں ہے کہ آدمی روایتیں کثرت سے بیان کرے، انما العلم نور یلقى فی قلبه، علم ایک نور کا نام ہے جو اللہ رب العزت دلوں کے اندر ڈالتے ہیں۔ تو علم جو ہے نا، نبوت کا علم، وہ تو آدمی حاصل کر لے گا، مختلف راستے ہیں، سن کر، دیکھ کر، پڑھ کر، اور کر رہے ہیں، دنیا ہزاروں لاکھوں ڈالر خرچ کر رہی ہے نبوت کے علم کی تحقیق پر، نبوت کے علم کو حاصل کرنے میں، لیکن وہ نبوت کا نور، اس علم کا جو نور ہے، وہ ایمان کے ساتھ، طلب کے ساتھ، ادب کے ساتھ، عظمت کے ساتھ وہ آئے گا۔ فرمایا حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تمام صحابہ تو با ادب تھے، ان سے زیادہ ادب والا کون تھا بولے، لیکن یہ حدیث قیامت تک کے لیے نمونہ ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہیں مسجد نبوی میں، اور آ کر کیسے بیٹھے ہیں، بیٹھ گئے، اس انداز سے بیٹھے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رکبت، یعنی آپ کے زانوں سے اپنے زانوں کو ملا دیا، اور آپ نے اپنے ہاتھوں کو آپ کے رانوں پر رکھ دیا۔ طلب، ایک طلب کو، ایک ادب کو، ایک عاجزی کو ظاہر کیا کہ میں سائل بن کے آیا ہوں، سیکھنے کے لیے آیا ہوں، آپ بتائیں۔ اسی لیے جتنا ادب، جتنا طلب بندے میں ہوگی، اللہ وہ نور علم کا اس کے سینے میں ڈالیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ایک رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لے گئے، کتابوں میں لکھا ہے کہ تہجد کا وقت تھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی کا انتظام کر دیا۔ پوچھا کس نے پانی کا انتظام کیا، خدمت دے گئے، خدمت کے ذریعے سے آپ خوش ہوئے، اور خدمت کے ذریعے سے بڑوں کی دعا مل گئی۔ آدمی ہمارے گھروں میں، خاندانوں میں جو ہمارے بڑے ہیں، ہمارے بھائیوں کی شکل میں، والدین کی شکل میں، داد جتنے بھی رشتہ داروں کی شکل میں، ان کی خدمت کے ذریعے سے ان کی دعائیں لینی ہیں، اور یہ ان کی دعائیں جو ہے نا خیر کے کھلنے کا ذریعہ بن جاتی ہیں، یہ دعا ذریعہ بن گئی. اور آپ نے کیا فرمایا؟ یہ عبداللہ نے کی، بالکل عمر چھوٹی تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دعائیں دی، اے اللہ اپنی کتاب کا خاص علم انہیں عطا فرما اور ان کو حکمت بھی عطا فرما. اور واقعی عبداللہ ابن عباس کتابوں میں لکھا ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے ایسا علم عطا فرمایا، فجر کی نماز کے بعد بیٹھتے دیکھنے والے کہتے تھے جب کوئی عبداللہ ابن عباس کو دیکھتا تو اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی، اتنے خوبصورت. کرسی پر بیٹھتے تو کرسی بھر جاتی، اتنے لحیم، اتنے اچھے صحت مند. اور جب وہ بات کرنے لگتے تو سینے علم سے ہمارے بھر جاتے. کوئی دیکھتا تو آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی، کرسی پر بیٹھتے، محاورہ ہے عربی میں، کرسی پہ بیٹھتے تو کرسی بھر جاتی، اور جب بولنا شروع کرتے تو ہمارے دل بھر جاتے. فجر کی نماز کے بعد تفسیر کا درس دیتے، ظہر کی نماز کے بعد حدیث کا درس دیتے، اور عصر کی نماز کے بعد ادب، ادب کہتے ہیں لینگویج، عربی ادب پر وہ جو ہے بیان کرتے، عشاء کی نماز کے بعد شعر پر، تاریخ پر گفتگو کر کے لوگوں کو چھوڑتے. ایسا علم وہ کہاں ملا؟ دعا کے ذریعے سے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے خود کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو آپ کی عمر بہت چھوٹی تھی، چھوٹے صحابہ میں ان کا شمار ہوتا تھا، بڑے صحابہ نہیں، اگرچہ کہ رشتہ بڑا اونچا تھا، چچا زاد بھائی تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے. لیکن آپ دنیا سے رخصت ہو گئے، دل میں فکر آئی کہ سبحان اللہ، اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہو گئے، حدیثوں کا بڑا ذخیرہ بڑے بڑے صحابہ کے درمیان میں ہے، بڑے بڑے صحابہ کے درمیان میں ہے، تو کیوں نہ ان حدیثوں کو میں جمع کروں. اگر یہ صحابہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے تو پھر میرے پاس کیا بھی رہے گا. اپنے دوست سے کہا چلو یار چلے، انہوں نے کہا اتنے صحابہ موجود ہیں تم یہ کام کرنے چلے؟ ان کے دوست نے ان کا ساتھ نہیں دیا. چنانچہ کہتے ہیں کہ میں چلا. بڑے واقعات ہیں ان کے. ایک واقعہ ہے کہ مدینہ منورہ میں ان کے اتنے واقعات ہیں، حدیث کسی کے پاس بھی ہوتی جا کر اس کے گھر کے دروازے پر چادر بچھا کے بیٹھ جاتے، یہ تک نہیں کہتے، دستک دیتے کہ بھائی کہ میں چچا زاد بھائی ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اپنا رشتہ، اپنا خاندان جتلا کر اس کو تکلیف نہیں دیتے تھے. روایت میں آتا ہے کہ دمشق میں ایک صحابی تھے عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں پتا چلا کہ ان کے پاس ایک حدیث ہے، سفر کر کے چلے. باقی دوستو حدیث کا جو علم ہے ہمارے اکابر، ہمارے علماء نے جو حاصل کیا، ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کتنی قربانیوں کے ساتھ، کتنی ادب اور طلب کے ساتھ انہوں نے حاصل کیا ہے. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، ہم بھی جو اپنے گھروں سے اس زمانے میں یہاں پہ جو آئے ہیں، نماز کے بعد نماز میں آنا، پھر نماز کے بعد بیٹھنا، یہ بھی اس کی ایک ادا ہے، اس کی ایک نقل ہے. ایک محدث کے بارے میں آتا ہے 12,000 میل انہوں نے سفر کیا ہے پوری زندگی میں. اللہ، تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کرتے 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 دمشق پہنچے، اور اس موقع پر پہنچے کہ دوپہر کی سخت گرمی، حضرت عبی ابن کعب قیلولا کر رہے تھے، دروازے کے سامنے اپنی چادر بچھائی سو گئے تھکے ہوئے، دھول کی وجہ، گرمی دھول اس کی وجہ سے چہرے پر سیاہی، چہرے پر کپڑوں پر دھول. جب شام ہوئی دروازہ کھولا، دیکھا تو خوش ہو گئے کہ آلے رسول ہمارے در پر. اور پھر بتایا کیوں نہیں تھا، کہنے لگے کیوں نہیں بتا، کہنے لگے کہ میری طلب، میری ضرورت تھی، میں آپ کو کیسے تکلیف دوں، میں وہ حدیث سننے کے لیے آیا. چنانچہ یہ ادب تھا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ مقام عطا فرمایا، علم تفسیر میں، علم حدیث میں. تنویر المقناس ایک کتاب ہے، حضرت علماء اکرام حضرت عبداللہ ابن عباس کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ یہ ان کی تفسیر ہے، رئیس المفسرین کا لقب انہیں دیا جاتا ہے. تو بہرکیف، تو ادب جو ہے بہت ضروری چیز. حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام بیٹھے، اسی لیے ہم اندازہ لگائیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور سورہ حجرات میں اللہ نے ادب سکھایا. کچھ دیہات کے رہنے والے صحابہ آئے اور ایسے موقع پر آئے کہ آپ آرام کر رہے تھے، اور آ کر کہنے لگے اخرج علینا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نکلیے ہم دور سے آئے ہیں، اگر ہمارے سامنے نکلیے، ہم آپ سے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، دستک دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری، ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیر لہم، تھوڑا سا انتظار کر لیتے یہاں تک کہ وہ نکل کے آتے تو ان کے لیے بہتر تھا، یہ آداب سکھا رہے ہیں. کیونکہ نبوت کا نور جو ہے نا نبوت کے آداب سے آتا ہے، نبوت کا نور جو ہے نبوت کے آداب سے آتا ہے، اور علم تو ہر طریقے سے آ جائے گا. جبرائیل علیہ السلام سب سے پہلی بنیاد بتا رہے ہیں کہ ادب. ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ. ملک کی آزادی کی مہم جب چلائی گئی تو اس میں حضرت کو گرفتار کر لیا گیا، اور گرفتار کر کے مالٹا کے قید خانے میں قید کر دیا گیا، اسیر مالٹا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان کو اسیر مالٹا نہیں بلکہ امیر مالٹا کہنا چاہیے. کبھی کتاب پڑھیں اسیر مالٹا، پتا چلے گا کہ ہمارے اکابر نے کیسی. تو جب حضرت کو گرفتار کر کے لے جا رہا تھا، ان کے ایک شاگرد تھے حضرت شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نے اپنی مرضی کی گرفتاری پیش کی کہ استاد اکیلے جا رہے ہیں، میں بھی ان کے ساتھ خدمت میں چلوں گا. چلو ٹھیک، قید خانے میں لے گئے. لکھا ہے کتابوں میں تہجد کے لیے جب حضرت اٹھتے، ماحول ایسا تھا کہ ٹھنڈ سردی، سخت سنگ سردی، اس سردی میں جو ہے وضو کے لیے ٹھنڈا پانی. لیکن جب دیکھا اس شاگرد نے کہ میرے استاد سردی میں ٹھنڈے پانی سے وضو کر رہے ہیں، تو استاد میں بتا رہا ہوں کہ کیسی محبت، کیسی خدمت، کیسا ادب. دیکھیں انہوں نے محسوس کر لیا کہ میرے استاد اتنی تکلیف سے وضو کر رہے ہیں، تو دوسرے دن سے وضو کا پانی برتن میں لے کر اس برتن کو اپنے سینے سے چمٹائے رکھتے رات بھر، اور تہجد کے موقع پر پیش کرتے. تو حضرت فرماتے کہ حسین احمد اتنا گرم پانی کہاں سے تمہیں ملا؟ کچھ نہیں، جتنا عرصہ قید میں رہے کبھی بتایا نہیں کہ میں نے یہ کیا، خاموش رہ گئے. جب باہر نکلے پھر وہ رات بھر کی قربانی حضرت کے سامنے آئی، تو حضرت نے دعا دی، اور اس دعا کی کتابوں میں لکھا ہے اس دعا کے نتیجے میں اللہ نے حضرت کو شیخ الاسلام کا لقب عطا فرمایا، شیخ الاسلام. شیخ الاسلام جو ہے نا بہت کم لوگوں کو ملا ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ، شیخ الاسلام علامہ شبیر عثمانی رحمۃ اللہ، شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ، بہت کم لوگوں یہ جو لقب ملا. یس، کیا ہے، ان کے ذریعے سے ہمیں علم ملا، ہمیں ان کی خدمت. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے شاعر، بہت بڑے ایسے، اللہ تعالیٰ نے بڑا اونچا کام لیا ان سے جب حکومت نے ان کو لقب دیا سر کا، ڈاکٹریت کا، سر کا جب لقب دیا، کہا کہ بھی ہم آپ کو یہ لقب دینا چاہتے ہیں. حضرت نے فرمایا کہ سب اس لقب کو لینے سے پہلے میرے استاد جو میر حسن رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اس وقت زندہ تھے، ان کو سب سے پہلے شمس العلماء کا لقب دو، میرے استاد کو سب سے پہلے لقب دو، بعد میں مجھے یہ لقب میں قبول کروں گا سر کا. کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے کوئی ایسی چیز، ایسی کتاب تو نہیں لکھی جس کی وجہ سے ہم یہ لقب دیں، تم نے اتنا کام کیا. تو حضرت نے کہا کہ کیا تمہیں اتنی بس اتنا بھی سمجھ نہیں ہے کہ تمہیں کہ حضرت کی خدمت اور حضرت کی محنت سے زندہ تصنیف میں خود موجود ہوں. یعنی یہ ہے، کتنا بھی آدمی بڑا ہو جائے اپنے اساتذہ کا، اپنے احترام، ادب، کتابیں بھری پڑی ہیں دوستو، کہ کیا اللہ نے جن کو بھی نوازا ادب کے راستے سے نوازا، جو محروم ہوا بے ادبی سے محروم ہوا، جس درجے کی بے ادبی اس درجے کی محرومی. اسی لیے آدمی کبھی بے ادبی نہ کرے. ایک واقعہ امام غزالی رحمۃ اللہ نے احیاء العلوم میں نقل کیا ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. جب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر چھوٹی تھی لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بہت خاص آدمی بن گئے، ہوتا ہے نا بعض مرتبہ خاص آدمی، امیر المومنین حضرت عمر، ان کے بڑے معتمد. تو ان کے والد حضرت عباس نے دیکھا کہ امیر المومنین کا بڑا خاص مشیر معتمد اتنی کم عمر میں، بلایا بیٹے کو، فرمایا بیٹا میں کچھ نصیحتیں تم سے کرتا ہوں. یہ نصیحتیں اصل میں کیوں، وجہ اس کی یہ ہے کہ جب کوئی ہم بڑوں سے قریب ہوتے ہیں تو پھر آدمی کو یہ نصیحتیں کام آتی ہیں. فرمایا بیٹا اگر کوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی راز تمہیں بتا ہو تو کسی کے سامنے بتانا نہیں، ان کے راز کو راز رکھنا اور ان کی کسی کے سامنے غیبت نہ کرنا اور ان کے سامنے کبھی جھوٹ اور خیانت کا معاملہ نہ کرنا. فرمایا ان سے اگر کوئی چیز تمہیں نظر آ جائے اس پہ پردہ ڈال دینا. کتنی یعنی پیاری باپ اپنے بیٹے کو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ ابن عباس کو بتا رہے. تو بہرکیف دوستو کچھ باتیں ذہن میں تھی. تو فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس طرح آ کے با ادب ہو کر بیٹھے کہ اپنے گھٹنے کو آپ نے اپنے زانو التحیات کی شکل میں بٹھا دیا اور کہنے لگے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اخبرنی عن الاسلام, اسلام کے بارے میں مجھے بتائیے, اسلام کے بارے میں مجھے بتائیے کہ اسلام کسے کہتے ہیں. پورا 23 سال کا دور گزر چکا, آخری دن باقی ہیں, سارے صحابہ کو معلوم ہے, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام کے بارے میں آپ نے کیا فرمایا. خلاصہ بتا رہے ہیں, ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, گواہی دو تم اس بات کی کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, نماز کی پابندی کرو, زکات ادا کرو, رمضان کے تم روزے رکھو اور حج بیت اللہ کا حج کرو اگر اللہ نے تمہیں استطاعت دی ہے. یہ اسلام ہے. اسلام کیا ہے؟ آدمی اپنے کو مطیع و فرمانبردار اور اطاعت گزار بنا لے. قال صدقت, حضرت عمر فرماتے ہیں صدقت, جبرائیل نے کہا آپ نے سچ کہا, جبرائیل نے کہا آپ نے سچ کہا. حضرت عمر فرماتے ہیں فعجبنا له يسأله ويصدقه, ہمیں تعجب ہوا, ایک آدمی سوال بھی کر رہا ہے اور پھر اس پہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے سچ کہا, ہمیں تعجب ہوا, خاموش بیٹھ گئے. فأخبرني عن الإيمان, ایمان کے بارے میں بتائیے. فرما ایمان ان تؤمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیره وشره, ایمان لائیں اللہ کی ذات پر, اس کے صفات پر, اس کے فرشتوں پر, اس کی کتابوں پر, اس کے رسولوں پر, اور آنے والے آخرت کے زندگی پر, اور اس بات پر ایمان لائیں کہ ہر بھلائی اور ہر شر اللہ کی طرف سے ہے. یہ ایمان لائیں, یہ ایمانیات کی فہرست بتائی, اس کی تفصیل ہے. ہر فرائض اسلام ارکان اسلام کی بھی تفصیل ہے اور ایمانیات کی بھی تفصیل ہے. اچھا, جبرائیل نے کہا صدقتا, آپ نے سچ کہا. قال فاخبرنی عن الاحسان, احسان کے بارے میں بتائیے. احسان کسے کہتے ہیں؟ احسان تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک, تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اللہ کی عبادت تم اس طرح کرو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر یہ نہیں ہو سکتا تو فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَا, اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ, کیا مطلب؟ اللہ یعنی اللہ کا استحضار اور اس کا تصور تم باندھو عبادت میں. اگر تم یہ نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنا تو کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. ایک عمل ایسا ہے دوستو, اللہ اکبر, جس عمل پر, جس عمل کے لیے نہ وضو شرط ہے نہ غسل شرط ہے, وہ عمل ہے اللہ کا ذکر, اللہ کو یاد کرنا. اس کے لیے نہ وضو شرط ہے نہ غسل شرط ہے. آدمی جنابت کی حالت میں ہے اس موقع پر بھی وہ اللہ کو یاد کر سکتا, اللہ کو یاد کرنا. عجیب بات کیا ہے معلوم؟ احسان کسے کہتے ہیں؟ اللہ کو یاد رکھنا ہے. اور اللہ کو یاد بندہ کب رکھے گا؟ اللہ کو یاد رکھے گا اسی وقت جب بندہ اللہ کو یاد کرنے کی مشق کرے گا. ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے ذکر کو جو ہے نا, ذکر جو ہوتا ہے, ذکر کو ہم نے نیک لوگوں کے حوالے کر دیا. یہ ذکر تو ہماری چیز نہیں ہے, یہ جو صوفی خانخواہ کے لوگ ہیں یہ ان کا کام ہے, یہ انہی کا کام ہے. بلکہ ایک بات آگے بڑھ چڑھ کر ایک بات میں بولوں کہ آج تو ایک نیا جدید فیشن یہ ہے کہ ذکر کو بدعت کہہ رہے ہیں, ذکر کو بدعت. اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر اتنی ترغیب دی ہے اللہ کا ذکر کرنے کی نماز پر جنت کا وعدہ، فلاں عمل پر مغفرت کا وعدہ، فلاں پر یہ سارے، مغفرت بہت بڑی چیز، ذکر پر جنت بہت بڑی چیز، اسے کوئی شک نہیں، لیکن ذکر پر ایسا وعدہ اللہ نے قرآن میں فرمایا جس کا کوئی ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. کیا فرمایا؟ ذکر پر ہم تمہارے ساتھ ہو جاتے ہیں. ذکر پر کیا کرتے ہیں؟ ہم تمہارے ساتھ ہوتے ہیں. اور ذکر کیسے ہے؟ آدمی کیا کہتا ہے ذکر کے بارے میں؟ ایک بات آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہاں یہ مشائخ نے یہ بتایا. قرآن کریم اگر ہم کھولیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ذکر کا طریقہ بھی بتا رہے ہیں، ذکر کا نصاب بھی بتا رہے ہیں، ذکر کا طریقہ بھی بتا رہے ہیں. وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، تفسیر میں دیکھیں، فِي نَفْسِكَ اَي فِي قَلْبِكَ اَي فِي قَلْبِكَ، اللہ کو یاد کرو اپنے دل میں، تَضَرُّعًا وَخِيفَةً دون الجهر من القول بالغدو والآصال صبح اور شام ولا تكن من الغافلين. ذکر چھوڑنے کا سب سے بڑا وبال وہ غافل ہو جاتا ہے. ذکر چھوڑنے کی سب سے بڑی جو پکڑ ہے نا، وہ انسان غافل ہے. اسی لیے کیا ہے، دیکھیں جتنے بھی دنیا میں اللہ رب العزت نے جن شخصیتوں کو اللہ نے ہدایت کا ذریعہ بنایا، چاہے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ لے لیں، چاہے کوئی بھی لے لیں، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے تھے؟ دعوت کے کام کے دو پر ہیں، ایک علم ہے ایک ذکر ہے، یہ دونوں ہوں گے تو یہ پرواز چلے گی. علم بھی ہو ذکر بھی ہو، دونوں چیزیں. سب سے بڑا ذکر قرآن پاک، پھر صبح اللہ کی تسبیحات. کیسے کریں؟ صبح اور شام. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے بندے تھوڑی دیر تو صبح میں مجھے یاد کر لے، تھوڑی دیر شام میں یاد کر لے، دن بھر میں تیرے کافی ہو جاؤں گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیا دے رہے ہیں؟ سب سے بڑا کہ تیرے دل سے غفلت کو نکال کر میں اب تیرے دل کے اندر اپنی یاد نصیب کروں گا. اللہ کی یاد نصیب ہو جائے، تمام گناہوں کے بچنے کی بنیاد اللہ کی یاد کا نصیب ہونا ہے، اور تمام گناہوں کے کرنے کی بنیاد اللہ رب العزت کی خوف، اللہ سے غافل ہونا ہے. ولا تکن من الغافلین، غافل رب العزت. اسی لیے دوستو کثر اللہ کا ذکر ہے جو ہے نا، یہ ہم اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. آدمی کو شکایت ہوتی ہے، نماز میں پڑھتا ہوں، اللہ معاف فرمائے، کمزوری ہے، نماز پڑھتا ہوں، نماز میں ادھر ادھر خیال آتا ہے. ایک اللہ والے فرماتے ہیں، مشق کریں نماز سے پہلے 2 منٹ اللہ کا ذکر کر کے پھر نماز شروع کریں، پھر دیکھیں اس نماز میں شیطان جو ہے نا حملہ نہیں کرتا. قرآن کی اتنی آیتیں ہیں کہ جس میں بتایا گیا کہ شیطان کیسے حملہ کرتا ہے، ذکر چھوڑنے پر کیا کیا مصیبتیں آتی ہیں. اگر ایک آدمی سیدھے بی بچوں کے ماحول سے نکلے، اپنے دنیا کے ماحول سے نکل کر مسجد میں آئے، فرض ادا ہو جائے گا، لیکن جو کیفیت نماز میں اس کو ملنی ہے، جو خشوع خضوع اللہ کا دھیان احسان کی جو صفت ملنی ہے، وہ صفت اسے نہیں ملتی. ہاں آدمی تھوڑی دیر قرآن پڑھے، تھوڑی دیر اللہ کا ذکر کرے، پھر کھڑے ہو کر فرض نماز. اسی لیے علماء نے لکھا ہے فرائض سے پہلے سنتیں جو رکھی گئیں، اسی لیے تاکہ سنتوں کے اندر وہ ساری غفلت چھٹ جائے. فرض میں تم کھڑے ہو تو پورے استحضار کے ساتھ کھڑے ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں ذکر والی زبان نصیب فرمائے، شکر والا دل نصیب فرمائے. اسی لیے فرمایا یہ احسان کی صفت ہمیں حاصل ہوگی کم از کم اتنا کہ بندہ یہ کہے گا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. قال صدقت. پھر اس کے بعد فرمایا فاخبرنی عن الساعه. اصل میں مطلوب یہ ہے، انشاءاللہ ایک سلسلہ شروع کریں گے انشاءاللہ، قیامت کی جو علامتیں ہیں، فتنے ہیں، دجالی جو فتنے ہیں، کتاب الفتن کی، دور حاضر کا جو احادیث کی روشنی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خلاصہ پیش کیا گیا، اصل میں مقصود جو ہے نا اس سلسلے کو جاری کرنا ہے. برکت کے طور پر یہ جو ام الاحادیث جو ہے نا، اس کو میں نے شروع کیا ہے، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل نے پوچھا کہ قیامت کے بارے میں آپ کیا بتاتے ہیں، قیامت کے بارے میں خبر دیجئے، قیامت کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں. آپ نے کیا فرمایا؟ سوال کر رہے ہیں، قیامت کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں، ایمان کے بارے میں کیا فرمائیں، اسلام کے بارے میں بتائیے، احسان کے بارے میں بتائیے، اور پھر چوتھا سوال کیا قیامت کے بارے میں بتائیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے, جبرائیل علیہ السلام تمام فرشتوں کے سب سے بڑے سردار ہے نہیں ہے. اس حدیث سے بتایا جا رہا ہے فرشتے میں فرشتے سب سے بڑے فرشتے, نبیوں میں سب سے بڑے نبی, دونوں کو علم غیب حاصل نہیں ہے, دونوں کو قیامت کا علم, قیامت کا علم حاصل نہیں ہے. قیامت کب آئے گی؟ اگر کسی کو ہوتی تو ان کو ہوتی, اگر کسی فرشتے کو ہوتی تو ان کو ہوتی, کیونکہ یہ کون ہے؟ فرشتوں کے سردار ہیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے بڑا عجیب نقطہ نکالا ہے. سوالات ہو رہے ہیں جواب دے رہے ہیں, سوال ہو رہا ہے جواب دیا, سوال ایک سوال ایسا کر لیا جبرائیل نے جس کے بارے میں اللہ کے نبی کو معلوم نہیں تھا. یہ ہمیں سکھایا جا رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے؟ 48 سوالات ایک صاحب نے مجلس میں کیے, 4 کے علاوہ آپ نے سارے جوابات دیے, میں جانتا نہیں, میں جانتا نہیں, میں جانتا نہیں. جس کے بارے میں تمہیں معلوم ہے وہ بتاؤ, جس کے بارے میں نہیں معلوم ہے اس کو نہیں بتاؤ. یہ اللہ کے نبی ہمیں سکھا رہے ہیں. سبھی پوچھ رہے ہیں قیامت کب آئے گی, آپ نے کچھ نہیں بتایا. آپ نے نہیں کہا میری شان کے خلاف ہے, آپ نے آئے گی تھوڑے دنوں میں, کچھ نہیں بتایا. آپ نے کیا فرمایا؟ بل مسئول اعلم منہا من السائل. پوچھنے والے کو جتنی خبر ہے, مسئول جس سے پوچھا جا رہا ہے اس کو بھی اتنی خبر ہے. جس سے جو سوال کر رہے ہو اس کے علم میں جتنی بات ہے اتنا ہی علم جس سے پوچھا جا رہا ہے اس کے علم میں اتنی بات ہے. کیا مطلب ہے؟ نہ تم جانتے ہو نہ میں جانتا ہوں قیامت کب آئے گی. امام مالک سے کسی نے پوچھا حضرت یہ مسئلہ کیا ہے؟ کہ حضرت نے فرمایا مجھے نہیں معلوم ہے. فرمایا یہ تو چھوٹا سا سوال کیا آپ نے. فرمایا علم چھوٹا ہوتا وہ ہی نہیں سکتا. لیس العلم خفیف فی الشیء. اللہ تعالم کیا تم نہیں جانتے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. اللہ نے بھاری بات قرآن کو پیش کی. قول ثقیل کا دین کا علم قول ثقیل ہے. قول ثقیل کا مطلب یہ ہے کہ وزنی. اسی لیے اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تہجد پڑھو. یہ سورہ مزمل کی آیت ہے. کیوں؟ تہجد میں اٹھنا وقت آؤں و اقوام قیلا, یہ جو بوجھ ذمہ داری کا تمہارے دلوں دل میں ڈالا جا رہا ہے اس کو اٹھانے کی استعداد یہ راتوں کی اٹھنے سے ہوگی. ہاں ورنہ کیا ہوگا؟ ورنہ آدمی جو ہے نا ذمہ داری سے جو ہے نا بھاگ جائے گا. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد کی آیت تھی, آپ اہتمام سے تہجد پڑھتے تھے. تہجد میں اٹھنا دن میں زبان کے درست نکلنے کا ذریعہ ہے. وَأَقْوَمُ قِيلًا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے کم از کم عشاء کے بعد 2 رکعت پڑھ لیں, کیونکہ دن بھر جو ہماری زبان سے جو مسئلے جو باتیں نکلتی ہیں ہماری زبان کے درست نکلنے کا ایک عمل رات کی تہجد ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے اِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا. اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا. دن میں آپ لوگوں کے سمندر میں غوطہ لگانے والے, آپ کی زبان سے حکمت کی اور دین کی باتیں نکلنے والی ہیں. تو اقوام قیل زبان کا جملوں کا درست ہونا یہ عمل موقوف ہے رات کی تہجد پر. اسی لیے ہمارے بڑے بھی فرماتے ہیں داعی کے لیے تہجد ضروری ہے. کم از کم رات میں نہیں عشاء کے بعد تو کم از کم 2 رکعت پڑھ لینا چاہیے. تو سوال کیا کہ بھی تہجد کیا ہے, قیامت کب آئے گی؟ فرمایا مل مسئول عالم منہا من السائل. اچھا پھر سوال کیا فاخبرنی عن امارت عن امارتها, اس کے نشانیاں کچھ ہیں تو بتائیے, اس کی علامتیں کچھ ہیں تو بتائیے. اب یہ دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 علامتیں فرمائی. ایک علامت ان تلد الامت ربتها, اس کی تشریح محدثین نے خوب کھل کر کی ہے. مختصر کیا ہے؟ مائیں اپنی آقاؤں کو جنیں گی. ان تلد الامت, ماں باندھی ہو جائے گی اور اس سے جو نسل پیدا ہوگی لڑکا اور لڑکی میں, بیٹا اور بیٹی میں, بیٹا تو نافرمان اکثریت ہوتی ہے. محدثین لکھتے ہیں یہاں بیٹی کا لفظ اس لیے ذکر فرمایا, عام طور پہ بیٹیاں ماں باپ کے بڑے اطاعت گزار ہوتے ہیں. زمانہ ایسا آئے گا کہ بیٹے تو بیٹے بیٹیاں بھی نافرمان ہو جائیں گی. ہاں اور ہاتھ حکومت حکومت کریں گی, اپنے ماؤں پر اپنا زور چلائیں گی, حکومت کریں گی. ہاں انتلد الامت ربتها, قیامت کا انتظار کرنا. اور پھر فرمایا وان تر الحفات العرات العالۃ رعاء الشاء, تم دیکھو گے جن کے پیروں میں جوتے نہیں, جن کے جسم پر لباس بھی مکمل نہیں, جن کے پیر میں جوتے نہیں اور جن کے جس جسم پر لباس بھی نہیں, رعشا جو بکریوں کے چرانے والے ہیں وہ کیسے ہو جائیں گے, بالکل غریب لوگ وہ کیا ہو جائیں گے, یتطاولون فی البنیان, عمارتوں کی تعمیر کرنے میں فخر کریں گے. یعنی کیا مطلب ہے, محدثین لکھتے ہیں دولت سمیٹ کر کہاں جائے گی, ایک طرف آ جائے گی, نا اہلوں کے ہاتھ میں آ جائے گی. کیا مطلب, آدمی پڑھا لکھا سمجھدار, اس کے ہاتھ میں اگر مال آئے صحیح جگہ خرچ کرے گا, غلط جگہ سے بچائے گا. جوتا بھی جس کو نصیب نہیں, کپڑے بھی ڈھنگ کے نصیب نہیں, اچانک وہ مالدار بنے تو کیا ہوگا, کہاں خرچ کرے گا. ان ثم قال, ثم حضرت عمر فرماتے ثم انطلق, اٹھ کے چلے گئے. سوالات, پانچ سوالات, اسلام, ایمان, احسان, قیامت, اس کی علامتیں, یہ بنیاد ہیں. پانچ سوالات کے بعد اٹھ کے چلے گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر اتدری من السائل, جانتے ہیں یہ پوچھنے والے کون آئے تھے, جانتے ہیں آپ یہ کون تھے پوچھنے والے. فرمایا کون ہیں, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں. فرمایا جبرائیل ہے, جبرائیل. قال فإنه جبرائیل اتاکم یعلمکم دینکم, یہ تمہارے پاس آئے تھے تاکہ تمہیں دین سکھائیں. یہ حدیث جبرائیل ہے, ام السنہ ہے, ام الاحادیث ہے, جس میں اسلام, ایمان, قیامت, احسان, قیامت اور قیامت کی علامت ہے. دوستو یہ حدیث ہے, اس حدیث کو ہمیں جو ہے نا اپنے پلے باندھنا ہے, جس میں دین کی, اسلام کی, ایمان کی اور احسان, احسان کیا ہے, اللہ یاد رہے, بس اللہ کو یاد رکھنا ہے, اس کا خلاصہ بیان کیا گیا. تو انشاءاللہ سلسلہ شروع کریں گے, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسان فرمائے, خاص طور پر جو فتنے ہیں احادیث کی روشنی میں دور حاضر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے اس کو ہم پڑھ کر اپنا عمل درست کرنا, اپنے دین کی حفاظت کی فکر کرنا, یہ اصل مقصد ہے, اس نیت سے ہم پڑھیں. فتنے ہیں, فتنے جو ہے نا قرآن حدیث میں بولے نا, آج وہ بڑا فتنوں کا دور ہے. آدمی بہت آسانی سے کہتا ہے خیر کا دور, ایک ہی دور. خیر کا دور کون سا ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ, میرے بعد کا زمانہ, پھر بعد کا زمانہ. کیا فرمایا, سب سے بہترین تین طبقے ہیں, تین زمانے ہیں, صحابہ کا زمانہ, تابعین کا زمانہ اور تبع تابعین کا زمانہ. سب سے بہترین, خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. ہر امام عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جمعہ کے خطبے میں اس کو شامل کرا دیا, ہر خطیب لوگوں کے سامنے کہے سب سے بہترین وہ زمانہ ہے. آج کے زمانے کوئی اچھا زمانہ بولتا ہے, ہم سے عام آدمی کہتا بڑا فتنے کا زمانہ ہے. لیکن عجیب بات دیکھیں, فتنہ ایسا پھیلا ہے, اس سب سے زیادہ تنقید اس زمانے پہ ہو رہی ہے, سب سے زیادہ تنقید اس زمانے والوں پر ہو رہی ہے, صحابہ پر, تابعین پر, تبعین پر. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سند دی, کسی زمانے میں خیر اگر ہے تو اس زمانے میں ہے, زمانے والوں میں خیر اگر ہے اس زمانے والوں میں. کیوں, اس لیے کہ وہ ایسا زمانہ تھا اجتماعی طور پر امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی تھی, آج بھی جمع نہیں ہوتی, لیکن اس زمانے میں بہت کثرت کے ساتھ جس چیز پر حضرات صحابہ اکرام نے جس عمل کو امت نے رواج دے دیا, تابعین نے جس عمل کو تابعین نے رواج دیا اور اکابر تابعین نے جس کو قبول کر لیا اور اسی طرح تبع تابعین نے جس عمل کو رواج دیا اور اس زمانے کے بڑے بڑے علماء نے اس کو قبول کیا, وہ سب دین کا حصہ بنا ہے. کیونکہ وہ لوگ ایسے تھے کہ دین کی ایک چھوٹی بات, مروان خطبہ دے رہا ہے, خلیفہ ہے, اندازہ لگائے, عام خطیب نہیں, خطبہ دے رہا ہے اور منبر پہ کھڑے ہو کے اس طرح ہاتھ ہیں, ایک صحابی تھے نام بھی حدیث میں ان کا, کھڑے ہو کر کہنے لگے یہ سنت کے خلاف یہ طریقہ ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب منبر پر کھڑے ہوتے بہت ضرورت پیش آتی تو انگلی سے اشارہ کرتے، ہاتھ ہلا کر بات نہیں کرتے، اندازہ لگائیں اتنی بھی دین میں وہ چیز زیادتی برداشت نہیں کرتے تو پھر وہ چیز بڑی چیز بڑی بڑی تحریف کہاں سے برداشت کریں. تو اگر انشاءاللہ فتنوں کا کتاب الفتن ہے انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے، اللہ تبارک مطالعہ ہمیں ہر قسم کے فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ جو حدیث ہم پڑھے ہیں اس کا نور ہمارے سینوں میں ہماری زندگی میں عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك وغضبك والنار. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اهد الناس جميعا، اللهم احفظنا من كل بلايا والمصائب والأعداء والأمراض. يا الله ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہم سب کے خطاؤں کو درگزر فرما دے. یا اللہ یا اللہ ہر قسم کی گمراہی سے بچا لے، ذکر والی زبان نصیب فرما، شکر والا دل نصیب فرما. یا اللہ دین پر چلنے والی صلاحیتیں عطا فرما. الہ العالمین اپنا قرب تعلق نصیب فرما. یا اللہ ہر قسم کی شیطانی وسوسوں سے ہماری حفاظت فرما، نفس کے اللہ فتنوں سے ہماری حفاظت فرما. الہ العالمین اے اللہ تیرے دین کو ادب سے، طلب کے ساتھ، عظمت کے ساتھ اے اللہ اس کے نور کو لینے کی توفیق ہمیں نصیب فرما، عملوں کو زندگی میں نصیب زندہ فرما. اے اللہ ہر قسم کی گمراہی سے ہماری حفاظت فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام.